زیر قیادت جرائم پیشہ عناصر اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے 2013 میں آغاز کے بعد پہلی مرتبہ رینجرز کے زیر حراست کسی سیاسی کارکن کی ہلاکت کی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ اپنے کارکنوں کے ماورائے قتل کے الزامات پولیس اور رینجرز پر عائد کرتی رہی ہے۔ ایم کیو ایم سے وابستہ کارکنوں پر اغوا برائے تاوان اور ہدف بنا کر قتل کرنے سمیت دیگر سنگین جرائم میں ملوث ہونے کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں۔ تاہم ایم کیو ایم جرائم پیشہ عناصر سے روابط کی تردید کرتی ہے۔ کراچی میں رینجرز کی قیادت میں جاری آپریشن کے بعد شہر میں جرائم کی شرح میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے، جس کا اعتراف تقریباً تمام ہی سیاسی جماعتوں نے کیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، ہمیں جوائن کیا ہے ایم کیو ایم کے سینئر رہنما خالد مقبول صدیقی نے، اور ہمارے ساتھ ہیں انسانی حقوق کمیشن کے سابق چیئرمین پروفیسر مہدی حسن۔ لیکن ہم ابتدا کرتے ہیں ایم کیو ایم کے رہنما سے۔ خالد مقبول صدیقی، آپ کا بیان بھی ہم نے سنا، اور ظاہر ہے یہ خوش آئین بات ہے کہ فوج نے کہا ہے کہ آفتاب احمد، جو کہ رینجرز کی حراست میں انتقال کر گئے، کہ ان کی تحقیقات کی جائیں۔ یہ بتائیے کہ یہ اس طرح کا سلسلہ کتنا عام ہے، اور آپ کے خیال میں اب کوئی روایت پڑے گی تاکہ یہ ماورائے عدالت کیسز نہ ہوں مستقبل میں؟
جی ہاں، آپ نے جیسا کہ کہا کہ پہلی دفعہ تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن واقعہ پہلا نہیں ہے۔
جی،
ایم کیو ایم کے ابھی بھی یہ اس طرح کا واقعہ پہلا ہی ہے۔ 72 کارکنان ابھی تک لاپتہ ہیں کسی سال سے۔
اچھا،
60 سے 65 کارکنان جوڈیشری پولیس مارا جا چکا ہے اسی آپریشن کے دوران، اور جو واقعہ ہوا ہے کہ حراست کے دوران تشدد کے ذریعے تیسرا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے دلشاد اور سر کے اسپتال میں لاوارثوں کو ذرا چھوڑ دیا گیا تھا۔
جی جی، صدیقی صاحب، آپ کی آواز بالکل صحیح نہیں آ رہی ہے، ہم آپ کو دوبارہ کال کرتے ہیں۔ لیکن پروفیسر مہدی حسن کی طرف جاتے ہیں۔ مہدی حسن صاحب، آپ نے یہ بیان بھی سنا، لیکن آپ ہی جانتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں کتنے ہی ایسے نوجوان ہیں جو ماورائے عدالت قتل کیے جاتے ہیں، بلوچ ہیں، سندھی ہیں، اور اب مہاجر ہیں۔ یہ بتائیے، یہ جو جس طرح کا آرڈر دیا گیا ہے، اور ایم کیو ایم کے کارکن آفتاب احمد جو رینجرز کی کسٹڈی میں ہلاک ہوئے، آپ کے خیال میں فوج کوئی نئی روایت ڈال رہی ہے تحقیقات کروا کر؟
نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس تحقیقات کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ ایسی بہت سی تحقیقات ہوئی ہیں۔ یہ ماروائے عدالت قتل جو ہیں، یہ پولیس بھی کرتی ہے، اب رینجر بھی وہاں کر رہے ہیں کراچی میں، اور یہ پاکستان کے سیاسی کلچر کا یا ایڈمنسٹریٹو کلچر کا حصہ بنا ہوا ہے، اور ان تحقیقات سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان میں ایسی بہت سی تحقیقات ہوئی ہیں۔ ایون جو جوڈیشل تحقیقات ہوتی ہیں، اس کا بھی کوئی نتیجہ نہ تو عوام تک پہنچتا ہے، اور جو ریزلٹ نکلتا ہے وہ پبلک نہیں ہوتا۔
اچھا،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی تمام چیزیں جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے وہ امپلیمنٹیشن آف لا سے براہ راست متاثر ہوتا ہے۔ پاکستان میں جو قوانین موجود ہیں ان کی امپلیمنٹیشن اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ایک لا ابائڈنگ سوسائٹی میں ہونی چاہیے۔
جی،
اور
جی مہدی حسن صاحب، یہ بتائیے کہ کون سے محرکات ہیں جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس پرٹیکولر کیس میں، یعنی ایم کیو ایم کے جو کارکن ہیں، ان کے ماورائے عدالت کیس جو ہے اس پہ تحقیقات کی جائیں؟ ظاہر ہے کوئی پریشر ہوگا یا کوئی ایسے عوامل ہوں گے، وہ آپ کے خیال میں کیا تھے؟
نہیں، دیکھیے، تحقیقات کا تو آرڈر اس لیے دیا گیا ہے کہ کراچی میں جو رینجر آپریشن کر رہے ہیں اس کو بدنام نہ ہو تاکہ وہ، اور اس کی کریڈیبلٹی خراب نہ ہو، اس لیے اس کا آرڈر دیا گیا ہے۔ लेकिन पाकिस्तान में ऐसी तहकीकात बहुत दफा होती हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा जो है वो ऐसा सामने नहीं आता जिससे ये अंदाजा हो सके आवाम को कि कानून पे अमल दरामद हो रहा है और अगर कोई कल्पित है तो उसको सजा भी दी जानी चाहिए। अभी तक पाकिस्तान में ऐसे मामलात में किसी को सजा नहीं हुई।
अच्छा,
पंजाब में पिछले दिनों बहुत से ऐसे केसेस हुए, मंजर आम पे आए कि पुलिस ने पुलिस मुकाबले के नाम पे बहुत से लोगों को हलाक किया जिसका इल्जाम चीफ मिनिस्टर पे लगाया गया कि उनके ईमान पे ये हो रहा है। उसकी तहकीकात भी हुई लेकिन कोई नतीजा उसका सामने नहीं आया।
मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी से। सिद्दीकी साहब, जिस तरह से प्रोफेसर मेहदी हसन ने कहा कि एक ऑपरेशन चल रहा है कराची में, जाहिर है उसको भी एक जस्टिफाई करने की ज़रूरत है, आपके ख्याल में ये तहकीकात इसी वास्ते जो है ऑर्डर की गई हैं या आप कुछ उम्मीद रखते हैं इससे?
देखिए, हमें हम तो देखिए, ये ऑपरेशन जो शुरू हुआ है
जी,
ये एमक्यूएम के मुतालबे भी शुरू किया गया और ऐसे वक्त पे किया गया जब कराची को दहशत गर्दों और जराइम पेशा अपराध के रहम करम पे छोड़ दिया गया था। लेकिन जब हमने इस ऑपरेशन का मुतालबा किया तो साथ में ये खदशात और अंदेशे भी रखे कि माजी में भी इस तरह के ऑपरेशन को में सियासी अंसर आकर और इसको सिंध के शहरी इलाकों की वाहिद मुंतखब जमात के खिलाफ उसको कमजोर करने और उससे तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि एक अमायदीन शहर पर मुश्तमिल एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए, एक शिकायतों की अदालत के लिए भी कमेटी बनाई जाए। जब ये कमेटियां नहीं बनाई गई, और जाहिर आपको भी अंदाजा होना चाहिए किन किन लोगों ने इसको डिस्करेज किया गया होगा, तो हमारे खदशात बढ़ते गए। फिर बाद में हमारे कारकुनान के अगवा करने, उनके जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 172 अभी तक एमक्यूएम के कारकुनान लापता हैं जिन्हें सादा लिबास में लोगों ने अगवा किया और गायब कर दिया। उनमें से कुछ फिर इन्हीं इदारों के पास से बरामद हुए, जिससे इसकी बात हमारा इस शुबा यकीन में तब्दील हो गया कि ये सादा लिबास में एहलकार इसी ऑपरेशन का हिस्सा है। हमें रेंजर्स ने कई बार यकीन दहानी कराई कि और गारंटीड किया कि रेंजर्स को अगर छापा मारना होगा तो वो वर्दी में मारेंगे, रेंजर्स के एहलकार कभी सादा लिबास में छापा नहीं मारते। लेकिन जो कल वाकया हुआ है आफताब भाई का, इसको भी सादा लिबास में मलबूस एहलकारों ने अगवा किया था, ये अपने घर से उठाया था और इसकी तहकीकात रेंजर्स कर रहे थे। तो इस तरह से रेंजर्स के ये क्लेम जो है फिर मशकूक बन जाता है।
अच्छा।
अगर आपके लोग इन कानून की पासदारी करते हुए कभी सादा लिबास में छापे नहीं मारते, तो जो सादा लिबास वाले लोगों ने छापा मारा था वो फिर आपके पास से कैसे बरामद हुए?
और अच्छा,
आप अगर उस आफताब यंग लड़का था, उसके जिस्म का कोई देखता तो जो दरिंदगी और वहशत थी उसमें, जो हैवानियत थी, आप इस पूरे ऑपरेशन को बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनाती है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि उसकी मीडिया ने खुद तस्वीर बना ली, और ये पहला वाकया नहीं है एमक्यूएम के, ऐसे कई कारकुनान इसी तरह के उनके जिस्म की कहानी सुनाता रहा है। ऐसे बहुत सारे जो जख्मी हैं वे अस्पतालों में गए, जो वहां से आए बचे हुए भी हैं, उन पे भी इसी
लेकिन ये बताइए खालिद मकबूल सिद्दीकी के, क्योंकि ये एक ऑर्डर हो गया है, इसकी वजह से कोई आपकी पार्टी को उम्मीद पैदा हुई है कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात नहीं होंगे?
देखिए, हम तो शुरू से, अब आप अपने तमाम खदशात और अंदेशों और शिकायत के बावजूद एमक्यूएम के कायद ने, एमक्यूएम ने आर्मी के मौजूदा चीफ जनरल राहिल शरीफ की शख्सियत पे हमेशा एतमाद का इजहार किया है, और हमने कल इन्हीं से मुतालबा किया था कि आप इस वाकये की खुद तहकीकात कराएं। उनकी जाने से ये तहकीकात का ऐलान, इसका ना सिर्फ हम खैर मकदम करते हैं बल्कि इसने हमें हौसला दिया है।
अच्छा।
अपना पाकिस्तानी होने का एक एहसास दिया, और सिर्फ एमक्यूएम ही नहीं,
अच्छा,
पूरी महाजिर कौम, उर्दू बोलने वाली कौम जो है उसकी, उसको ढारस बंधी है।
अच्छा।
उसको लगा है कि अब وہ شکایتیں جو کل کی نہیں اس سے پہلے بھی جو ہم شکایتیں کر رہے ہیں صرف اس کی تحقیقات نہیں ہوں گی ان کی بھی ان واقعات کی بھی تحقیقات ہوں گی جن پہ ہم پہلے سے شکایات کرتے رہے ہیں تو پوری پوری داستان سامنے آ جائے گی کہ جو خدشات اور اندیشے ہمارے تھے وہ پروپیگنڈا نہیں تھے حقائق تھے یہی کچھ ہو رہا ہے
آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی افواج کی نے جس طرح سے ایک ایم کیو ایم کے کارکن آفتاب احمد کی مبینہ ماورائے عدالت ہلاکت پر تحقیقات کا حکم دیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ پروفیسر مہدی حسن ہیں جو انسانی حقوق کمیشن کے سابق چیئرمین ہیں اور ایم کیو ایم کے سینئر رہنما خالد مقبول صدیقی ہیں اگر آپ لوگ بھی کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89 0800-777-89 اس وقت ایک بریک لیتے ہیں
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات
ملیہ صاحبہ کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے کیا یورپ خوف زدہ ہے
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین تو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے
کوآپریشن ود کنٹریز لائک پاکستان وی آر آلریڈی پارٹنرنگ ود ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم
کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں تلف نہ کر سکے
غیر جانبدار بحث
کہ ریمٹ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر کہاں تھی عدالتیں کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ
جی اور ہم نئے کالرز کو ترجیح دیتے ہیں لہٰذا راولپنڈی چلتے ہیں جہاں سے نواز کچھ کہنا چاہتے ہیں جی جناب کہیے نواز رب نواز
کچھ عرصہ ایسے لوگوں کے ساتھ افیلیشن رہی ہے انکوائریاں یا اس قسم کے حساب میں تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ چونکہ اچھی شہرت کے مالک نہیں ہوتے ہیں پھر یہ غیر ملکی ایجنٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ لوگ ان کیفے چڑھ جاتے ہیں یہ زیادہ تر جو ہے یہ منشیات فروش
بہرحال ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ ماورائے عدالت نہیں ہونا چاہیے شکریہ آپ کے کال کرنے کا
ان کو بہت زیادہ پیسہ ملتا ہے ابتدا میں بعد میں یہ جو لوگ انٹرپٹ ہو جاتے ہیں ان کو وہ اتنے زیادہ پیسے نہیں ملتے ہیں پھر ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں ابھی ہمارے
ہم ایک اصولی بات کر رہے ہیں آپ کے کال کرنے کا شکریہ اس وقت میاں والی سے ہمیں کال کیا ہے مرید خان نے جی جناب کہیے
السلام علیکم جناب دیکھو ہمارے ملک میں عدالتیں کام کر رہی ہیں اور انشاءاللہ انصاف لوگوں کو مل رہا ہے اس لیے عدالت جو ہے فیصلہ کرے اس پر انسان کو ہے نا وہ ماننا چاہیے باقی ایم کے ایم کے دوستوں سے میری گزارش ہے کہ بھائی کراچی میں امن ہوگا تو وہ آپ لوگوں کو فائدہ ہے کراچی میں امن ہوگا پورے ملک میں فائدہ ہوگا
شکریہ آپ کے کال کرنے کا اور ہمیں کال کیا ہے کوہاٹ سے ملک نائب خان نے جی جناب کہیے ملک نائب خان اچھا غالباً ان کو آواز نہیں آ رہی ہے جی اس وقت ہمیں جیسے جیسے کالز آتی ہیں تو ہم انہیں تھرو کر دیتے ہیں خالد مقبول صدیقی آپ ہی کی پارٹی سے منسلک ایک سوال کرنا چاہوں گی آج ہی ہمارے پاس ایک اطلاع آئی ہے کہ ایم کیو ایم کے ایک رکن سندھ اسمبلی محمد دلاور نے جو ایک مخالف پارٹی ہے پاک سرزمین اس میں شمولیت اختیار کر دی ہے اور ہم یہ سنتے ہیں کہ ہر تھوڑے دن بعد آپ کے کوئی نہ کوئی رکن جو ہیں مخالف پارٹی میں جا رہے ہیں اس کے پس پشت کیا ہے
یہ بھی اس پارٹی کا قیام اور لوگوں کا جانا وہ یہ بھی اس آپریشن کا حصہ ہے ایم کیو ایم کو تقسیم کرنے کے لیے توڑنے کے لیے پہلے بھی اقدامات ہوئے نا آپ نے دیکھا کہ حقیقی کے نام کی پارٹی بنائی گئی جب 92 میں آپریشن ایم کیو کے خلاف ہوا ہے تو ایم کیو میں, اچھا ایم کیو میں وہ لوگ جن کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومتیں اور ریاست یہ کہتی رہی کہ دیکھیں آپ لوگ تو بہت اچھے ہیں, یہ چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کو آپ کی پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے. ہم نے تحقیقات کرانے کے بعد جب ان لوگوں کو پارٹی سے نکالا 91 میں, تو انہی کو دوبارہ لا کے اس شہر میں مسلط کرنے کی کوشش کی. لیکن عوام میں ہمارا ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا حسن کے شہری علاقے جہاں ہمارا مینڈیٹ ہے وہ پاکستان کا سب سے پڑھا لکھا ووٹر ہے, ہمارا سب سے باشعور ووٹر ہے. اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ شاید پاکستان میں کسی سے کم محب وطن بھی نہیں ہے. تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, یہ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو, ایون ڈاکٹر فاروق ستار بھی بتا چکے ہیں, ہمارے بہت سارے ایم این ایز ایم پیز بتا چکے ہیں کہ اسی طرح کے دھمکی آمیز فون آتے رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ ہم لوگ اس پارٹی میں جا کے جوائن کر لیں. ہم میں سے اگر کسی کوئی تھوڑا کمزور رہا ہے یا اس کی کوئی ایسا بیک گراؤنڈ میں کوئی ایسی چیز رہی ہے جس سے اس کو بلیک میل ہونے کا شاید خطرہ رہا ہو, تو ایسے چند لوگ یا جن کی کسی ادوار میں جو ایم کیو چھوڑ بھی گئے ہیں ان سے کوئی دوستی یا مشترکہ مفادات موجود تھے تو چلے گئے, یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ دوبارہ آ کر کیا عوام تقسیم ہوئی ہے, کیا عوام کا مینڈیٹ تقسیم ہوا ہے, کیا ایم کیو ایم کا بینک ووٹ, اگر اسی انہی جگہوں پہ ایم کیو ایم دوبارہ الیکشن لڑ رہی ہے اور بڑے پیمانے پہ کامیاب ہو رہی ہے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا حالات تبدیل ہوں گے تو اور ان کو موقع ملے گا. یہ صحیح ہے, یہ لوگ مقید ہیں, خود پریشان ہیں جو آئے ہیں, ان کو یہ کام دیا گیا وہ کر رہے ہیں.
اچھا پروفیسر مہدی حسن, جانے سے پہلے اگر آپ اس پر کچھ کامنٹ کرنا چاہیں, آپ ظاہر ہے جانتے ہیں کہ فوج جو سیاسی عمل ہے اس میں مداخلت کرتی رہتی ہے, اس وقت جو کراچی کی صورتحال ہے اور جس طرح سے ایم کیو ایم کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے, اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے بارے میں ایک خیال عام ہے جو نان اردو اسپیکنگ پاپولیشن ہے, نہ صرف سندھ کی بلکہ پورے پاکستان کی, وہ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 1947 میں پاکستان بنا تھا تو کب تک اپنے آپ کو مہاجر بنا کے ایک علیحدہ قومیت کا مطالبہ کرتے رہیں گے لوگ. اس کی وجہ سے ان کی جو وفاداریاں ہیں, میں کنسپریسی تھیریز میں بلیو نہیں کرتا ہوں, لیکن ان کی وفاداریوں پہ جو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ اسی بنیاد پہ اٹھاتے ہیں کہ وہ مہاجر قومیت کب تک چلاتے رہیں گے. پاکستان بننے کے بعد 68 سال ہو گئے ہیں, تو 68 سال بعد بھی مہاجر ہی اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں تو یہ کوئی ان کو سندھ میں رہنے والے لوگوں کو خاص طور سے اور باقی پاکستان میں, اس کی وجہ سے یہ پارٹی جو ہے یہ صرف محدود ہو کے رہ گئی ہے 3 اربن سینٹرز میں سندھ کے اور پاکستان میں ان کی یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ان میں جاگیردار نہیں ہیں, لیکن یہ صرف ان 3 شہروں سے آگے نہیں بڑھ سکے.
مہدی حسن صاحب, ہمارے پاس بہت کم وقت ہے, لیکن کیونکہ کچھ لوگوں نے کال کیا ہے اس موضوع پہ, بہت مختصر ان کو سنتے ہیں. گلگت سے ہمیں کال کیا ہے جان محمد نے, جی جناب کہیے, بہت مختصر گلگت سے کالر. اچھا ان کو آواز نہیں آ رہی ہے. اور وسیم احمد نے کال کیا ہے بلوچستان سے. وسیم احمد جی کہیے. وسیم احمد
سر, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدالتیں تو از خود نوٹس تک محدود ہو کر رہ گئی ہے. پاکستان میں اگر قانون ہے یا اس پہ امپلیمنٹیشن ہے تو پریزیڈنٹ کے لیے الگ قانون, پرائم منسٹر کے لیے الگ قانون, اور منسٹر کے لیے الگ قانون, اور ایک عام سمپل کے آدمی کے لیے الگ قانون.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. محمد شفیع نے کال کیا ہے چترال سے, جی جناب کہیے. اچھا اور عمر خان نے کال کیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہمارے ملک میں اکثر 18 یا 20 کروڑ آبادی ہے, یہ اکثر ہمارے لوگ آرمی فوج سے ڈرتے ہیں. کیا جج صاحبان آرمی سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟
اچھا آپ کہیں اور چلے نکل گئے, بہت شکریہ. اس موڑ پہ ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے ایم کیو ایم کے سینئر رہنما خالد مقبول صدیقی, اور ان کے ساتھ تھے پروفیسر مہدی حسن جو انسانی حقوق کمیشن کے سابق چیئر پرسن رہے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے, کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں مطلق نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
کہ ریمیٹنس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہیں کہ ہماری عدالتیں, چاہیے عدالتوں کا فیصلہ تھا.
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز موضوع سے اس کا تعلق.
انڈیپینڈنٹ ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ کچھ راولپنڈی اسلام آباد میں دہشت گرد دھمکیاں ملی ہیں, جس کی وجہ سے پورا شہر ہائی الرٹ پر ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد نے, اور ان کے ساتھ ہیں سینئر صحافی جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں محمد ریاض. لیکن بریگیڈیئر سعد سے ابتدا کرتے ہیں, اور آپ کو خوش آمدید بریگیڈیئر سعد.
جی شکریہ, مہربانی.
تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا کوئی خفیہ معلومات حاصل ہوئی ہیں, اور کیا اس کی وجہ سے ہم تعریف کریں کہ اس سے قبل کہ کوئی بڑا دہشت گرد حملہ ہوتا اس کی معلومات اس وقت ملک میں مل گئی ہے, یا پھر آپ کے خیال میں کوئی ہے بڑا خطرہ ان شہروں کو جس کی وجہ سے ہائی الرٹ ہے؟
یہ میرے خیال میں جو استخباراتی ادارے ہوتے ہیں وہ عمومی طور پہ کبھی کبھی جب ان کو شک ہو جاتا ہے وہ دو چیزوں سے عموماً یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو الیکٹرانک چیٹر جو ہے کہ جو معلوم ہوئے ان کے جو سرکٹس ہوتے ہیں, جو نیٹس ہوتے ہیں, اس کے اوپر بات چیت کوئی ہوتی ہے, عموماً وہ ویلڈ سپیچ ہوتی ہے, لیکن اس سے یہ پتہ لگا سکتے ہیں. دوسرا جو ہیومن انٹیلیجنس ہے اس کے ذریعے جن کے ہاتھ کوئی ان کو لگ جاتا ہے تو وہ کچھ بتا سکتا ہے کہ جی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, کچھ لوگ نکل آئے ہیں, وہ اس قسم کی معلومات دیتے ہیں. تو وہ بالکل اسپیسیفک تو نہیں ہوتی ہیں, بالکل آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس دن یا اس ہوگا, لیکن وہ ایک تھریٹ الرٹ جو ہے وہ ایشو کر دیتے ہیں تاکہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, جو باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ الرٹ ہو جائیں, اور اگر کوئی اس قسم کی دہشت گردی کا کوئی منصوبہ بندی ہو رہی ہے تو اس کو وقت پہ پکڑ لیں. لیکن میرے خیال میں یہ بالکل, اس کو آپ یہ 100% یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ایکوریٹ ہوتی ہے اور ہونا ہی ہوتا ہے, یا یہ بالکل سچ ہوتا ہے.
اچھا, اس وقت ہم چلتے ہیں محمد ریاض کی طرف جو سینئر صحافی ہیں اور اس وقت اسلام آباد میں ہیں. اور محمد ریاض, آپ بتائیے کہ آپ نے رد عمل میں کیا دیکھا, کیا اس وقت جو ہے احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں, کیونکہ ظاہر ہے یہاں اہم تنصیبات ہیں, اور ظاہر ہے اگر نقصان ہوگا تو بہت بڑا نقصان ہوگا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اپنے شہر میں؟
دیکھیے, ایسا تو یہ ہے کہ دھمکیاں ممکیاں تو وہ دیتے رہتے ہیں لوگ,
جی جی,
لیکن یہ کہ پچھلی رات کو جو ہے یہ خان پور روڈ کے اوپر एक घर के ऊपर जो है कुछ सिक्योरिटी के लोगों ने छापा मारा और वहां पर जो है वो मकामी पुलिस के मुताबिक वहां जब उनकी पार्टी के साथ में कुछ इंटेलिजेंस के लोग भी थे तो उनके ऊपर फायरिंग हो गई, जिसमें से एक फौजी जवान जो है वो वहां मौके पर जो है उसने दम तोड़ दिया, कुछ लोग जख्मी भी हुए।
अच्छा।
तो ये जो है तो ये इस किस्म का जो है वो जो वगैरह है मुख्तलिफ गाँव की सतह पर या मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, तो वो बाद अवकात ऐसा है कि अपने लोगों को जो गिरफ्तार होते हैं उनको छुड़वाने के लिए या इस किस्म के वो धमकियां देते रहते हैं और उसका वो कभी कभी मुजाहरा भी कर देते हैं।
अच्छा।
ताकि ये है कि वो उनका जो प्रेशर है वो काम रहे, लेकिन ये कि जिंदगी जाम तो होने से रही
जी जी।
लोग जो है वो अपने जो कारोबार है उसमें तो लगे हुए हैं, लेकिन ये कि बहरहाल ये कि ये चीजें जो है इसमें तंदी आ जाती है जब इर्द गिर्द के ममालिक में या क्योंकि बहुत से इश्यूज जो होते हैं वो अब आजकल कौमों की जो इक्तसादी हालत है उसको सामने रखा जाता है, तो उनको कैसे उनकी इक्तसादी सूरत हाल को नाकाम बनाया जाए, उसमें इंडस्ट्रियल एरियाज भी हो सकते हैं, उसमें दीगर एरियाज होते हैं।
जी बिल्कुल जी। ब्रिगेडियर साद, आप हमें बताएं ये इस वक्त अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, क्या समझा जाता है कि पड़ोस मुल्क से भी कोई हमले हो सकते हैं, क्या इस वजह से भी हाई सिक्योरिटी है इस्लामाबाद रावलपिंडी में?
इसमें एक ये भी एलिमेंट होगा, भी ये चैटर इन्होंने किधर से पिकअप किया है ये तो वही जानते हैं, ये अमूमन बाहर किसी को नहीं बताते, बड़े महदूद सर्कल में होता है कि किधर से है, या ये ह्यूमन इंटेलिजेंस के आपने कोई पकड़ लिया या किसी आपके जो मुखबिर है उसने आपको मालूमात दे दी कि, और वो भी चूंकि वो मुकम्मल मालूमात नहीं होती हैं, वो आप फिर जो इंटेलिजेंस वाले बैठ कर वो असेसमेंट करते हैं कि अगर ये सोर्सेज क्या हैं, ये क्रेडिबल सोर्सेज हैं या नहीं है, ये कभी कभी सच बोलते हैं या हर वक्त सच बोलते हैं या ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं, तो वो उसके ऊपर करके फिर वो डॉट्स को मिलाना शुरू कर देते हैं और एक पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, और मेरे ख्याल में वो इस वक्त ये पिक्चर आ गई। अभी इसमें आपने जिसकी तरफ जिक्र किया बिल्कुल वो एक पाकिस्तान में इस वक्त जो पाकिस्तान के इस्तखबाराती इदारे हैं उनको ये इस वक्त ये यकीन है कि पाकिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान की जो इस्तखबाराती इदारे हैं उनमें एक नेक्सस आ गया है और वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कुछ ना कुछ कार्रवाइयां करते रहेंगे। वो ईरान के साथ मिलके तो अपने मगरबी बलूचिस्तान में या कराची में गड़बड़ कर सकते हैं, और अफगान इंटेलिजेंस के साथ मिलके वो क्वेटा या वहां से अगर आप पेशावर की तरफ जाएं, इस्लामाबाद हैं, लाहौर हैं, यहाँ पर जो है ये कोई दहशतगर्दी के वाक़े कर सकते हैं। अमूमन जब काबुल में कोई हमला हो जाए, अफगानिस्तान में जब टेम्परेचर बढ़ जाए, शदीद पाकिस्तान मुखालिफ वहाँ से बातचीत हो, तो उस वक्त भी ये अलर्ट्स जारी हो जाते हैं क्योंकि इनको शक होता है कि इसका कहीं ना कहीं जो ये गुस्सा है या ये जो फ्रस्ट्रेशंस हैं ये पाकिस्तान की तरफ ज़रूर आएंगे।
ब्रिगेडियर साद, आप हमारे साथ रहें क्योंकि हम अफगानिस्तान अनकरीब चलते हैं और वहाँ से हमें फरा सूबे के गवर्नर आसिफ नंग ज्वाइन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त टेंशन जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच उरूज पे है, और इस सिलसिले में सरताज अजीज़ जो कि मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने भी एक बयान दिया है। सबसे पहले हम आपको उनको उनका ये वीडियो बयान सुनाना और दिखाना चाहते हैं, उसके बाद हम बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। आइए देखते हैं ये बयान।
दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अहम तंसीबात, सरकारी इमारतों और अवामी मकामात की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। एक पुलिस ओहदेदार ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर
इस सतह पर जो इंसर्जेंसी हो रही है, खाना जंगी हो रही है, उसमें कमी आएगी। तो बदकिस्मती से चूँकि ज़ाहिर है कि तालिबान की तरफ से स्प्रिंग ऑफेंसिव शुरू हुआ था तो वो अभी तक उसका इब्तदा नहीं हुई, लेकिन हमें अब भी उम्मीद है कि जैसी और ग्राउंड सिचुएशन में अभी तक स्टेबिलिटी है, उन्होंने कोई बहुत बड़ा फतह नहीं हासिल की या लैंड कैप्चर नहीं की, तो अगर यही सूरत हाल कुछ ऐसा रही तो मुझे उम्मीद है कि शुरू हो सकते हैं डायलॉग, लेकिन वो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप जो हमारा है जिसमें पाकिस्तान, चाइना, अमरीका और अफगानिस्तान शामिल हैं, उन्हें फिर मिलकर असेस करना होगा कि टॉक्स के प्रॉस्पेक्ट क्या हैं, क्योंकि टॉक्स तो अफगान गवर्नमेंट और अफगान तालिबान के अंदर होने हैं, तो वो अगर नहीं है तो फिर और क्या ऑप्शन है। अफगानिस्तान ये कह रहा है कि टॉक्स नहीं शुरू हुए तो आपको और ऑप्शन ट्राई करें, और हम ये कह रहे हैं कि जो मिलिट्री ऑप्शन है وہ 14 سال سے ہو رہا ہے 2011-2001 کے بعد اور اس کا نتیجہ نہیں نکلا. تو ریکنسیلیشن کا آپشن 2-4 ہفتے میں تو نہیں ہو سکتا نا, اس کے لیے وقت چاہیے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اور کوئی عمل لانے کا اور کوئی رستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ظاہر ہے کہ جی ایکسپلوریٹری کانٹیکٹس ہیں, کانٹیکٹس ہمارے بھی ہیں, امریکہ کے بھی قطر آفس کے ساتھ ہیں, چائنا کے اپنے کانٹیکٹ ہیں, ان کی جو ہائی پیس کاؤنسل ہے افغانستان کے ان کے بھی کانٹیکٹس ہیں. تو تمام چاروں کے چاروں جو ممبران ہیں کیو سی جی کے, وہ اپنے اپنے کانٹیکٹس استعمال کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پروسیس جو ہے وہ شروع.
جی اس وقت ہم افغانستان چلتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوٹیں گے پاکستان اور وہاں سے دفاعی تجزیہ کار سے ہم ایک کامنٹ بھی لیں گے. لیکن فرح صوبے کے گورنر آصف ننگ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور ننگ صاحب آپ کو خوش آمدید. آصف ننگ
جی سلام جی. پیش کرتا ہوں آپ کو اور ساری سامعین کو.
مہربانی آپ کی آمد کا. یہ بتائیے آپ نے سرتاج عزیز کو سنا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان چین امریکہ اور افغانستان ظاہر ہے کوشش کر رہے ہیں کہ افغان طالبان کو ٹیبل پہ لایا جائے, اس کے باوجود آپ کی سرکار کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو اب کارروائی کرنی چاہیے طالبان کے خلاف. یہ بتائیے سرتاج عزیز کے بیان کے بعد آپ لوگوں کا کیا موقف سامنے آیا ہے؟
یہاں افغانستان میں جہاں تک پبلک اوپینین ہے اس کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ جس سے رائے عام کہتے, اور دوسرا ہماری سرکار کی پالیسیاں ہیں جو وہ ریئلٹیز پر اٹھاتے ہیں جو افغانستان میں بالفعل موجود ہے. یہاں تک جہاں تک یہ طالبان کے خلاف آپریشن کی بات ہے تو یہاں افغان عوام میں ایک سمجھ یہ ہے کہ ایک پاکستان کی جو بھی 10-14 سال گزرا ایک چھپا چھپی کا ایک گیم تھا, وہ در حقیقت طالبان کو مٹانے کے لیے یا انسرجنسی کو یا طالبانزم کی رکنے کے لیے اس طرح کوئی اقدام نہیں تھا, کوئی قدم نہیں اٹھایا. لیکن یہاں پہ چھپا چھپی کا گیم کویٹے میں چلتا تھا, پھر وہاں سے طالب آتا تھا وزیرستان, میر علی, میران شاہ, بالا چنار یا باجوڑ یا ملکن میں یا محمد ایجنسی میں, پھر یہاں پہ کوئی تھوڑا سا آپریشن ہوتا تھا وہ بھی پاکستانی طالبان کے خلاف. تو وہاں پہ ٹھکانے افغان طالبان کا بھی تھا, اس کو ٹچ نہیں کیا. ابھی بھی بہت جگہ ہیں اور خود سرتاج عزیز بھی کہتے ہیں کہ طالبان کا فیملی ممبر اور ان کی فیملی کے لوگ یہاں پہ بھی ہے اور ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی پاکستان ہے, وہ مانتے اس پہ اقرار کرتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر لیڈرشپ وہاں ہے, اگر اس کے نیٹورک وہاں ہے, اگر اس کی فائنینشیل سپورٹ وہاں ملتے, اس کی ٹریننگ وہاں ملتے تو اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتا ملٹری ایکشن. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ جو بھی کرتا ہے ہم دیکھتے اور ایک تماشا کرتے اور کچھ نہیں کر سکتا. تو اس کا ضروری ہے اس کے پیچھے جو بھی پالیسیاں آتا ہے اور جو بھی ہم دونوں ملکوں کے درمیان یہ ریلیشن جو خراب ہوتا جا رہا ہے اس کی ذمہ داری بھی پھر پاکستان کی حکومت پر آتا ہے.
ہم دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد کی طرف جاتے ہیں. بریگیڈیئر سعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے جو ضرب عزم کیا تو زیادہ تر تحریک طالبان پاکستان کا قلعہ قما ہوا, لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ افغان طالبان پاکستان میں رہتے ہیں. ابھی کیا مصلحت ہے ان کو, یعنی کہ واپس کیوں نہیں بھیجا جاتا افغانستان, یا پھر ان کے اگر وہ جنگجو ہیں تو ان کے ٹھکانوں پر ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟
یہ جو افغان طالبان کی لیڈرشپ ہے اس کا میرے خیال میں اقرار کیا ہے سرتاج عزیز صاحب نے کہ وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں. باقی کی جو جنگجو ہے, جو کمانڈر ہیں, جو زمین پہ لڑائی کر رہے ہیں, گراؤنڈ فائٹرز ہیں, وہ سارے افغانستان کے اندر ہیں. تو اگر ان کو پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر ان کو نکالا بھی جائے اور یہ پاکستان سے چلے بھی جائیں تو اس کا کوئی لڑائی کے اوپر خاطر خواہ فرق نہیں پڑے گا, وہ افغانستان چلے جائیں گے اور پھر بالکل پاکستان کے اثر رسوخ سے بھی باہر ہوں گے, افغانستان کے اثر رسوخ سے بھی باہر ہوں گے, اور یہ جنگ پھر چلتی رہے گی جس کا کوئی مطلب ہے کہ اینڈ نہیں ہوگا. اس کا کیا ہوگا, یہ آگے سپلنٹر ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان اس وقت نہیں چاہتا, یہ وقت نہیں ہے کہ ان میں تفرقہ ڈالا جائے اور ان کو 2-3 حصوں میں بانٹا جائے, اس کے بعد پھر ان کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ اتنا ہی پیچیدہ اور وہ مشکل ہو جائے گا. تو یہ جو ہے یہ بڑا صبر آزما ہے افغانس کو ٹیبل کے اوپر لانا. یہ اگر آپ پہلے بھی دیکھ لیں سر 1992 جب نجیب اللہ کی حکومت کا سقوط ہوا تو اس کے بعد بھی اگر آپ نے دیکھا اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے. اسلام آباد اکارڈز ہوئے, پشاور اکارڈز ہوئے, مکہ میں جا کے قسمیں کھائی انہوں نے, واپس پھر جا کے وہی کام شروع ہو گیا. تو افغانس کو ایک ٹیبل پہ لے کے آنا, ان سے کوئی بات منوانا اور اس کے اوپر پھر عمل درآمد کرنا, یہ بہت ہی مشکل اور کٹھن کام ہے. تو پاکستان میرے خیال میں اس وقت جو پاکستان کی کوشش ہے, میں اس کی اسیسمنٹ کر سکتا ہوں کہ وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو تو جو بات کے لیے راضی ہیں باقیوں پہ ان کو بھگانا یا ان کے خلاف کوئی سخت ایکشن لینے کے بجائے آپ ایسے لوگوں کو لے کے آئے جو بات چیت کے لیے تیار ہوں اور آہستہ آہستہ جو سخت موقف رکھنے والے لوگ ہیں ان کو آئسولیٹ کریں اور ان کو آخر میں مجبور کریں کہ وہ بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. میرے خیال میں افغانستان میں اس وقت حکومت کا پلڑا تھوڑا سا بھاری ہے کیونکہ یہ جو اسپرنگ آفینسو ہے, جو بہار کے موسم کا مہم ہے, عمری جس کا انہوں نے کوڈ نیم رکھا ہوا ہے, وہ اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی ہے کہ کوئی انہوں نے بڑی فتح حاصل کی ہے یا کوئی صوبے پہ قبضہ کر لیا ہے یا کسی اولس والی پہ قبضہ کر لیا ہے. تو میرے خیال میں افغان حکومت اس وقت ملٹیریلی سٹیبل ہے, کوئی اتنی انسٹیبلٹی نہیں ہے, لڑائی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو افغان فورسز ہیں انہوں نے اس وقت جو ہے وہ انیشیٹو لیا ہوا ہے, وہ چیک پوائنٹس کے اوپر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایک آفینسو انہوں نے ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنائی ہوئی ہے اور اگر جب ان کو پتہ چل جائے گا طالبان کو کہ جو ان کی مہم ہے اس سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ حاصل نہیں ہونے والا ہے تو وہ آ جائیں گے مذاکرات کی میز کے اوپر.
اچھا یہ بتائیے آصف ننگ, جانے سے پہلے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ظاہر ہے بڑی ذمہ داری تو آپ ہی کی سرکار پر ہے, کیا آپ لوگ اپنی ایک فضائیہ بنا رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے بغیر فضائی قوت کے آپ کچھ نہیں کر سکتے طالبان کے خلاف, تو جو فوجی ساز و سامان ہے اور تربیت ہے اس پر آپ لوگ کس حد تک زور دے رہے ہیں؟
ابھی یہاں افغانستان کے فضائی قوت جو ہے وہ اب شروعات ہے, اس میں اس کا بہت انیشیٹو لیول میں ہے. یہاں پہ ایک افغان سرکار کی ذمہ داری ہے جو وہ اٹھاتے ہیں, اس میں شک نہیں ہے کہ جو بھی ہماری یہاں پہ لازم ہے اس پر عمل درآمد تو یہاں پہ ہوتا جا رہا ہے, لیکن ایک مشترکہ ذمہ داری ہے جہاں تک ہم چار رکنی کمیشن اور کے درمیان جو عہد و لفظ دیا وہاں پہ, تو پاکستان نے اس فائنل جو میٹنگ ہوا چار رکنی اس میں تعہد کیا اور عہد دیا, لفظ دیا کہ ہم اگر طالبان نے پیس ڈائلاگ نہ مانا اور مصالحے میں انہوں نے اشتراک نہیں کیا مذاکرات میں تو ہم ان کے خلاف جو رہتے ان کے خلاف آرمی ملیشیا ایکشن لیتے, تو اس پر اب عمل درآمد نہیں ہو سکتا. ابھی ہماری پریزیڈنٹ نے یہ مطالبہ بھی کیا پارلیمنٹ میں جو اسپیچ دیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سرتاج عزیز نے اس کا جواب دیا کہ وہ تعہد جو ہم نے دیا, وہ لفظ جو ہم نے دیا اس پر ہم عمل نہیں کرتے. تو بات تو نیا نہیں ہے, لیکن بات نیا اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان نے پچھلے 14 سال میں کوئی ایکشن نہیں کیا جو ہم اس کو ایکشن کہتے ہیں اور اس پر ریزلٹ بنتا ہے, انہوں نے کبھی ایکشن نہیں لیا. لیکن یہ سچ انہوں نے صرف اقرار کیا کہ ہم اس میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتا, اس کا معنی یہ ہے کہ ہم آپ کو تعاون بھی نہیں کر سکتا اور آپ کی دشمن ہماری دشمن بھی نہیں ہے, اور یہ انسرجنسی جو ہے پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے, اور ایک معاہدے کے تحت, خفیہ معاہدے کے تحت طالبان نے بھی یہ تعہد دیا, وعدہ دیا, لفظ دیا. ابھی یہ پچھلے ہفتے میں ایک ڈیلیگیشن طالبان کی جانب سے قطر سے آیا, تو انہوں نے یہ تعہد دیا کہ ہم پاکستان کی منافع کے خلاف ہم کوئی ایکشن نہیں لیتے, تو آپ بھی مت لے. تو میں سمجھتا ہوں یہ طالبان اور پاکستان کے درمیان جو خفیہ میٹنگ ابھی پچھلے ہفتے میں تھا اس کا ایک جواب تھا اور طالبان کو بھی ایک اطمینان دینا تھا.
ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہوں گے, لیکن اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں فرا صوبے کے گورنر آصف ننگ کا, اور ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع پر آتے ہیں. موضوع ہے 2016 کے صدارتی انتخابات جو اس سال نومبر میں امریکہ میں ہوں گے. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پرائمری اور کوکسز کا جو سیزن ہے وہ عنقریب ختم ہو جائے گا, اور نظر آتا ہے کہ بہت جلدی کوئی فیصلہ ہو جائے گا کہ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار کون ہیں. ہم اس سلسلے میں چلتے ہیں شکاگو, جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں ریپبلکن پارٹی کے حامی طلعت رشید کے ساتھ. طلعت رشید, یہ بتائیے, کل یقیناً آپ کی نظر ہوگی یہ جو انڈیانا میں انتخابات ہوئے تھے پرائمری کے.
شکریہ, السلام علیکم.
جی
ہاں,
تو اس میں ہم لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی جب اچانک ہم نے دیکھا کہ سینیٹر ٹیڈ کروز جو لڑتے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف, انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ اب ریپبلکن دور سے نکل رہے ہیں. آپ کچھ بتائیں اس کے پس پردہ کیا ہے. انہوں نے پہلے تو کہا تھا کہ آخری تک لڑیں گے, لیکن کل یہ فیصلہ کیوں کیا؟
اصل میں ہوا یہ کہ کل جو ڈونلڈ ٹرمپ کو جو اس کی سکسیس ہوئی انڈیانا میں, اس کی وجہ یہ ہوا کہ ٹیڈ کروز جو ہے وہ جس طریقے سے وہاں جیتنا چاہتے تھے وہ جیت نہیں سکے, اور یہ کلیئر کٹ ہو گیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی ریپبلکن پارٹی کے نامی نہیں ہوں گے. تو اس وجہ سے اب کروز کو شاید اسٹیبلشمنٹ نے یا ان کے ایڈوائزر نے کہا ہوگا کہ اب یہ کہ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کو بیک اپ کرنا چاہیے, کیونکہ مین جو ریزن ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کا کوئی کینڈیڈیٹ پریزیڈنٹ دوبارہ بنے, کیونکہ 8 سال جو ہیں وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ہو چکے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ یو نو انادر فور سکس ایئرس فار انادر یو نو ڈیموکریٹک پارٹی کینڈیڈیٹ. تو اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے جو ہے الگ کے ڈیموکریٹک پارٹی کو ہرانا چاہتے ہیں تاکہ ریپبلکن پارٹی جو ہے اس سال الیکشن اس سال وائٹ ہاؤس میں رہے. دس از دی مین ریزن.
جی جی, لیکن آپ ہی جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہ تو کروز کو پسند کرتی تھی نہ تو ٹرمپ کو, لیکن باہر کیف جان کیسک ابھی تک ریس میں ہیں, ان کے کیا ارادے آپ کو نظر آ رہے ہیں, کیا وہ رکیں گے آخر تک؟
جان کے سکھ تو بہت ہی وہ 7% اگر ان کو دیکھا جائے تو 7% کچھ بھی نہیں ہے. وہ جان کے سکھ ایونچولی جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ ہو جائیں گے, جیسے کروز حالانکہ کافی لیڈ کر رہے تھے, کیسک سے بہت آگے تھے, لیکن یہ کہ ایونچولی وہ بھی, کیونکہ اب یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی اب فورس کرے گی کیسک کو کہ پلیز یو نو اب ہمیں ایک کینڈیڈیٹ کے پیچھے جو ہے پوری فورس لگانی چاہیے تاکہ وہ نومبر الیکشن میں ڈیموکریٹک پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو ہیلری کلنٹن ہوگی وچ 100% شیور کہ ان کو ہرائیں. تو یہ اب یہ کہ یہ بڑا چیلنج ہے ریپبلکن پارٹی کے لیے کہ وہ اس کینڈیڈیٹ کے پیچھے بیک اپ, اسی اس کینڈیڈیٹ کو بیک اپ کریں جس میں 90 کہہ رہا ہوں, کافی لوگ جو ہے اس کے خلاف تھے. کافی لوگوں نے کہا, ایون فلم انڈسٹری کے کافی لوگوں نے کہا جی کہ وہ یہاں سے چھوڑ کے کینیڈا چلے جائیں گے. کچھ پولیٹیکل فگرز نے کہا کہ وہ ریزائن کر دیں گے, لیکن یہ ہے کہ یہ آبویس ہو چکا ہے ابھی کہ واقعی ڈونلڈ ٹرمپ ہی ریپبلکن پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے.
ہم چلتے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی علی اکبر مرزا کی طرف جو خود کانگریس کی سیٹ کے لیے لڑ رہے ہیں. علی اکبر مرزا, آپ نے کل دیکھا اور آپ کو مبارک کہ آپ کا امیدوار برنی سینڈرز کل انڈیانا سے جیت گئے.
جی جی, بہت بہت شکریہ, السلام علیکم.
جی ہاں, لیکن یہ ایک دلچسپ بات جو برنی سینڈرز نے کی, ان کا یہ کہنا تھا کہ سپر ڈیلیگیٹس آپ بھی جانتے ہیں سب سے زیادہ اس وقت ہلری کلنٹن کی طرف گئے ہیں, اور ان کا کہنا تھا کہ ایک طرح کی ناانصافی بھی ہے کیونکہ انہوں نے کئی ایسے پرائمریز اور کوکسز جیتے ہیں جس کے سپر ڈیلیگیٹس ان کی طرف نہیں گئے ہیں. اس کے بارے میں کچھ بتائیے.
جی دیکھیے, اس وقت جو ڈیموکریٹک پارٹی کے انتخابات ہیں, پرائمری انتخابات ہلری کلنٹن اور برنی سینڈرز کے درمیان, اس میں ایک دو چیزیں بڑی واضح ہیں, بلکہ تین کہہ لیں. نمبر ایک, دونوں میں سے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو یہ ممکن نہیں ہے کہ کنونشن سے پہلے مطلوبہ تعداد میں ڈیلیگیٹس مل جائیں کہ پلیج ڈیلیگیٹس کہ وہ کنونشن سے پہلے وکٹری ڈکلیئر کر سکیں. یہ برنی سینڈرز نے پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں بڑے واضح طریقے سے انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے, کیونکہ جو مطلوبہ تعداد میں ڈیلیگیٹس ہیں وہ اگر باقی جتنی 10 ریس رہتی ہیں 10 اسٹیٹس میں, تو اس میں اگر 50-50 بھی رہا یا دو تین اسٹیٹس ہلری کلنٹن 55% سے جیت بھی جائیں تب بھی یہ ناممکن ہے کہ وہ مطلوبہ ڈیلیگیٹس حاصل کر سکیں. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سپر ڈیلیگیٹس جو اس وقت ہلری کلنٹن کے ساتھ ہیں, ان میں سے بہت سے تو اس وقت سے ہلری کلنٹن کے ساتھ ہیں جب برنی سینڈرز نے اپنی کینڈیڈیسی اناؤنس بھی نہیں کی تھی, اور یہ ایک بہت ہی ناانصافی کی بات ہے کہ نہ صرف یہ کہ پورے کینڈیڈیٹس کے سامنے آنے سے پہلے ہی پارٹی اسٹیبلشمنٹ نے ہلری کلنٹن کو تاج پہنانا شروع کر دیا تھا کہ یہ ہماری کینڈیڈیٹ ہیں, بلکہ ان ریاستوں میں جہاں برنی سینڈرز نے نہ صرف فتح حاصل کی ہے بلکہ فیصلہ کن فتح حاصل کی ہے 60-70-80% ووٹس لے کے, وہاں کے جو سپر ڈیلیگیٹ جو پارٹی کے اشارے پہ چل رہے ہیں وہ بھی جو ہے ابھی تک ہلری کلنٹن کے ساتھ ہیں. تیسری چیز جو ہم ساتھ ہلری کلنٹن کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہلری کلنٹن کی حمایت کا اعلان کیا ہوا ہے, یہ واضح رہے کہ سپر ڈیلیگیٹس کنونشن سے پہلے ووٹ نہیں دے سکتے ہیں, یہ صرف ان کی حمایت کا اعلان ہے جو, اور یہ حمایت کسی بھی وقت چینج ہو سکتی ہے. تیسری چیز جو کنونشن کے وقت ووٹ دینے کی بات آئے گی, تو اس وقت جو فیصلہ دیکھنے کا ہوگا وہ یہ کہ اگر جیسا کہ برنی سینڈرز نے ایکسپلین کیا ہے اور جیسا کہ کل انڈیانا میں ہوا کہ وہ الیکشن جیت گئے, اور تو باقی اسٹیٹس میں بھی جیسے ویسٹ ورجینیا ہے, کیلیفورنیا جو سب سے بڑی ڈیلیگیٹ رچ اسٹیٹ ہے, اس میں برنی سینڈرز کے فتح کے بڑے اچھے چانسز ہیں, اور یہ ممکن ہے کہ برنی سینڈرز جو اس وقت 300 ڈیلیگیٹس کا ڈفرینٹ ہے, پلیج ڈیلیگیٹس جو الیکشن کے ذریعے اسائن ہوتے ہیں, اس میں صرف برنی سینڈرز اور ہلری کلنٹن کے درمیان صرف 300 ڈیلیگیٹس کا فرق ہے.
اچھا,
تو اس فرق کو وہ کم کر کے 200 تک لے آئیں.
اچھا,
اگر ایسا ہو جائے کہ دونوں کے درمیان صرف 200 ڈیلیگیٹس کا فرق ہے, تو ظاہر بات ہے کہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو نہ صرف یہ کہ مطلوبہ تعداد میں پلیج ڈیلیگیٹس ملیں گے, اور پھر برنی سینڈرز یہ کیس پورا جون کی 14 تاریخ کو جب یہ پرائمری ختم ہو جائے گی تو جون سے جولائی تک یہ کنونس کرنے کی کوشش کریں گے سب کو کہ دیکھو ہلری کلنٹن ایک ویک کینڈیڈیٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں. آپ جتنے بھی پول اٹھا کے دیکھ لیں اس میں ڈونلڈ ٹرمپ یا تو ہلری کلنٹن کے مقابلے میں 2-3 پوائنٹ سے, بعض پولس میں 5 پوائنٹ سے, 10 پوائنٹ سے بھی جیت رہا ہے یا پھر یہ کہ مشکل سے دو چار پوائنٹ سے ہی ہارتا ہے. لیکن برنی سینڈرز جو ہے وہ واحد کینڈیڈیٹ ہیں ڈیموکریٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو کم از کم 10, 15, 20, 25 پوائنٹ سے شکست دیتے ہیں سارے جتنے بھی پولنگ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں. ظاہر بات ہے کہ برنی سینڈرز زیادہ مضبوط کیس ہے اور یہ کیس کو کینڈیڈیٹ ہے اور یہی کیس وہ سپر ڈیلیگیٹس کے پاس لے جائیں گے کہ آپ اپنا رائے اور فیصلہ بدلیے.
جی ہاں یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ابھی تین ہی کینڈیڈیٹس رہ گئے ہیں, یعنی اگر کیسے کو ہٹا دیں تو اور ہو سکتا ہے کہ وہ ڈراپ آؤٹ کر جائیں, لیکن ہلری کلنٹن, برنی سینڈرز اور ڈونلڈ ٹرمپ ہی رہ گئے ہیں. آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سننے والے بھی کچھ سلسلے میں سوال کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی ہم لینا چاہتے ہیں. ہمیں کال کیا ہے چترال سے محمد شفیع نے. جی محمد شفیع, کہا جا رہا تھا کہ محمد شفیع نے کال کیا. جی 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 کہیے. جی کہیے. وعلیکم السلام.
فیصا بہن بہت بہت شکریہ. علی اکبر صاحب کو میں بات دوں گا, وہ اپنے اس میں ایریے میں جیتے ہیں.
وہ جیتے نہیں ہیں, ان کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں.
ٹھیک ہے, جب ٹرمپ صاحب امریکہ کے صدر بنیں گے تو یہ مسلمانوں کی امریکہ سب سے بڑی جو ہے بدقسمتی ہوگی. دوسرا علی اکبر سوال یہ ہے کہ غیر مقبول شخص جو ہے ہمیشہ امریکہ کا صدر رہے ہیں.
اچھا شکریہ آپ کی کال کرنے کا. طلعت رشید, آپ کے علم میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کبھی نہیں مانے گی, یعنی کہ ہم نے کل بھی بہت سارے انٹرویوز دیکھے جس میں کہا گیا کہ وہ کبھی تیار نہیں ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ووٹ دینے کے لیے. ایسے میں آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ کنونشن میں اگر وہ آئیں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو نامزد کیا گیا جیسے کہ اب لگ رہا ہے تقریباً 99%, تو آپ کے خیال میں یہ اسٹیبلشمنٹ جو ابھی تک نہ نہ کہہ رہی ہے وہ کیا کرے گی؟
دیکھیے نا, اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس دے ہیو نو چوائس کیونکہ یہ ایک کلیئر کٹ ونر ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے مجبوراً انہی کو پک کریں گی, ورنہ اگر یہ نہیں کریں گی تو یہ جو مومنٹم بن رہا ہے یہ لوگوں کا, کیونکہ لوگ اب تنگ آ چکے ہیں کنونشنل پالیٹکس سے, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کافی نامقبول تھے لیکن اس کے باوجود اگر ان کی ریٹنگ دیکھیں جو لوگوں کی جو ان کی فالوئنگ ہے وہ کتنی ہے کہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو ابھی کل الینوائے ریپبلکن پارٹی کا کنونشن تھا تو اس میں بھی یہی ذکر ہو رہا تھا کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ریپبلکن پارٹی کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے, بلکہ ریپبلکن پارٹی کے چیئرمین نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کل کال کر کے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے وی آر ود یو. تو اب یہ ہے کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں کہ کافی لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف باتیں کی, لیکن اب یہ کہ اب وہ یونائٹیڈ ہوں گے ایک پارٹی کے پیچھے جو ابھی پارٹی کا الیکشن سمجھ لیں. اب یہ ہے کہ وہ ایک کینڈیڈیٹ جو بھی ہے چاہے اس کو پسند کریں نہ کریں, لیکن اب یہ پالی لائن آئے گی اور اس کے مطابق جو بھی کام ہو, کیونکہ اب انہوں نے کرنا ہے کہ دے ہیو ٹو گو ٹو دی ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ جو بھی ہیلری, یا آئی ایم پریٹی شیور ہیلری آئے گی, اور ہیلری کو ہرانا بہت آسان ہے ٹرمپ کے لیے کیونکہ ہیلری کوئی جب بھی وہ بات کرتی ہیں وہ جنیرک قسم کی, کوئی ان کے پاس سبجیکٹو قسم کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے.
لیکن جیسے آپ نے علی اکبر مرزا کو سنا تو بالکل سیدھی سیدھی بات نہیں ہے کہ ہلری نامزد ہوں گی, بہت ممکن ہے کہ برنی سینڈرز کو نامزدگی ملے گی لیکن وہ ایک کنونشن کے بعد ہی فیصلہ ہوگا. لیکن اس وقت تک کافی صورتحال واضح ہو گئی ہے. اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے دونوں مہمانوں کا. ہمارے ساتھ تھے ریپبلکن پارٹی کے حامی طلعت رشید جو شکاگو میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی اور کانگریس کے لیے امیدوار علی اکبر مرزا جو نیو یارک میں ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے ساتھ ہی جہاں رنگ کو سمیٹتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں.